کتاب معرفت، معرفت ربانی کا ایک علمی اور فکری مطالعہ، تحریر مولانا وحید الدین خان، فہرست مضامین، دیباچہ، معرفت الہی، معرفت تخلیق، معرفت دعوت، تزکیہ نفس، ربانیات، ذکر و دعا، اسماء حسنہ اور اسم اعظم، محبت الہی، خدا کا پڑوس، آخرت کا سفر۔ دیباچہ، زیر نظر کتاب کا مشترک موضوع معرفت ریئلائزیشن آف گاڈ ہے۔ اس کتاب میں معرفت خداوندی سے متعلق مختلف ابواب شامل کیے گئے ہیں۔ معرفت دین کا خلاصہ ہے، معرفت دین کا آغاز ہے، اور معرفت دین کا اختتام ہے۔ دین خداوندی میں معرفت کی حیثیت بیج سیٹ کی ہے۔ جس طرح ایک بیج سے پورا درخت بنتا ہے، اسی طرح معرفت سے انسان کی پوری زندگی تشکیل پاتی ہے۔ معرفت کے بغیر دین صرف ایک بے روح فارم، اسپرٹ لیس فارم بن جاتا ہے۔ معرفت کے ساتھ دین گویا کے ہرا بھرا درخت ہے، اور معرفت کے بغیر دین صرف ایک سوکھا درخت۔ دین اگر جسم ہے تو معرفت اس کی روح اسپرٹ ہے۔ معرفت سے مراد معرفت حق ہے۔ حق کی معرفت ایک شعوری دریافت ہے۔ حق کی معرفت کسی قسم کی پراسرار کیفیت کا نام نہیں۔ معرفت کسی انسان کو اندھیرے میں نہیں ملتی، بلکہ معرفت کسی انسان کو اجالے میں ملتی ہے۔ معرفت کے حصول کا ذریعہ مراقبہ نہیں، معرفت کے حصول کا ذریعہ صرف ایک ہے، اور وہ غور و فکر ہے۔ معرفت کوئی وجد کی نوعیت کی چیز نہیں، معرفت تمام تر ایک شعوری واقعہ ہے، نہ کہ کوئی مجھول واقعہ۔ معرفت کا آغاز روح تجسس، سیکنگ اسپرٹ سے ہوتا ہے۔ تلاش ایک ذہنی سفر ہے۔ اگر آدمی کے اندر سنجیدگی ہو، اگر وہ اپنی تلاش کے معاملے میں حقیقی طور پر دیانتدار، آنیسٹ ہو، اگر اس کے اندر منفی سوچ، نیگیٹو تھنکنگ نہ پائی جاتی ہو، اگر وہ تعصبات سے پوری طرح خالی ہو، اگر وہ پورے معنوں میں نفسیاتی پیچیدگیوں سے پاک رو، کمپلیکس فری سول بن چکا ہو، تو اس کے لیے معرفت کا حصول اتنا ہی زیادہ یقینی بن جاتا ہے جتنا کہ سورج نکلنے کے بعد روشنی کا ظہور میں آنا۔ لیکن اسی کے ساتھ حصول معرفت کی ایک اور لازمی شرط ہے، اور وہ دعا ہے۔ معرفت ایک دو طرفہ معاملہ ہے۔ اس معاملے میں انسان کی حیثیت معرفت پانے والے کی ہے، اور خدا کی حیثیت معرفت دینے والے کی۔ گویا کہ یہ 50-50 کا معاملہ ہے۔ خدا کی مدد کے بغیر انسان کو معرفت نہیں مل سکتی۔ انسان کی ہر کوشش اس وقت تک بے نتیجہ رہے گی جب تک خدا کی مدد اس کے ساتھ شامل نہ ہو جائے۔ مزید یہ کہ دعا کسی مجموعہ الفاظ کو دہرانے کا نام نہیں ہے، دعا در حقیقت دل کی تڑپ کا نام ہے۔ دعا ایک داخلی طوفان کا خارجی اظہار ہے۔ معرفت کے بغیر اسلام نہیں اور دعا کے بغیر معرفت نہیں۔ وحید الدین خان، نئی دہلی، 20 مارچ 2011۔ پہلا مضمون، معرفت الہی۔ معرفت کیا ہے؟ معرفت کے لفظی معنی پہچاننے کے ہیں۔ دینی اصطلاح میں معرفت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کو پہچانے، وہ اپنے شعور کو اس طرح بیدار کرے کہ اس کو خالق اور مخلوق اور عبد اور معبود کے درمیان تعلق کی گہری پہچان ہو جائے۔ معرفت شعوری دریافت کا نام ہے، وہ کسی پراسرار چیز کا نام نہیں۔ معروف لغوی اور مفسر راغب الاصفہانی، وفات 1108 عیسوی، نے لکھا ہے، معرفت یا عرفان کا لغوی مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی چیز کی علامت میں غور و فکر کر کے اس کی حقیقت کو دریافت کرے، اور اللہ کی معرفت یہ ہے کہ انسان اللہ کو اس کی نشانیوں میں غور و فکر کے ذریعے دریافت کرے، نہ کہ اس کی ذات میں۔ اس سے معلوم ہوا کہ معرفت کا تعلق مجرد علم سے نہیں ہے، بلکہ معرفت کا تعلق غور و فکر سے ہے۔ علم کسی آدمی کے اندر معرفت کی ابتدائی صلاحیت پیدا کرتا ہے، یعنی چیزوں پر گہرائی کے ساتھ غور و فکر کرنا۔ جب کوئی شخص معرفت کو اپنا مرکز توجہ بناتا ہے، وہ مسلسل طور پر اس کے بارے میں سوچتا ہے، وہ تخلیقات میں خالق کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس غور و فکر کے نتیجے میں اس کے اندر ایک نئی شخصیت ابھرتی ہے، اسی شخصیت کا نام عارف انسان ہے۔ جس شخص کو اس قسم کی معرفت حاصل ہو جائے، وہ انتہائی سنجیدہ شخص بن جاتا ہے، وہ ہر چیز کو عارفانہ نظر سے دیکھتا ہے، وہ شدت کے ساتھ اپنا محاسبہ کرنے لگتا ہے، اس کی عبادت اور اس کے اخلاق و معاملات میں معرفت کے اثرات دکھائی دینے لگتے ہیں، اس کو فرشتوں کی ہم نشینی حاصل ہو جاتی ہے، اس کا لگاؤ سب سے زیادہ ان چیزوں میں ہو جاتا ہے جو معرفت کی غذا دینے والی ہوں، وہ معرفت کے ماحول میں جیتا ہے اور معرفت کی ہواؤں میں سانس لیتا ہے۔ معرفت مقصد انسانیت۔ علماء نے معرفت کو واجب اول بتایا ہے۔ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ معرفت مقصد انسانیت ہے۔ موت سے پہلے کی زندگی آغاز معرفت کی زندگی ہے، اور موت کے بعد کی زندگی تکمیل معرفت کی زندگی۔ موجودہ دنیا میں ایک انسان ابتدائی دریافت کے درجے میں خدا کی معرفت حاصل کرتا ہے، آخرت کی دنیا میں وہ کامل دریافت کے درجے میں خدا کی معرفت حاصل کرے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ معرفت خداوندی ایک فکری عمل، انٹلیکچوئل پروسیس ہے۔ یہ فکری عمل موجودہ دنیا میں شروع ہوتا ہے اور پھر وہ ابدی طور پر آخرت کی دنیا میں جاری رہے گا۔ قرآن کی سورہ الزاریات میں بتایا گیا ہے کہ جن اور انس کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ الزاریات آیت 56۔ اس آیت میں عبادت سے مراد معرفت الہی ہے۔ آیت کی یہ تفسیر عبداللہ بن عباس اور علی بن ابی طالب کے قول پر مبنی ہے۔ یہی معرفت الہی جن و انس کی مقصد تخلیق ہے۔ اس مقصد کا تقاضا تھا کہ جن و انس کو وہ صلاحیت کمال درجے میں عطا کی جائے جس کے ذریعے وہ اعلیٰ درجے میں معرفت خداوندی کو حاصل کر سکیں۔ چنانچہ جن و انس کو ایک طرف وہ اعلیٰ دماغی صلاحیت دی گئی جو اس عظیم مقصد کے لیے مطلوب تھی، اور اسی کے ساتھ خارجی اعتبار سے ان کو وہ وسائل دیے گئے جو اس مقصد کی تکمیل میں مددگار بن سکے۔ معرفت کے لفظی معنی ہیں ادراک، ریئلائزیشن، یعنی کسی چیز کو کامل درجے میں پہچاننا۔ معرفت کو دوسرے لفظوں میں شعوری دریافت، انٹلیکچوئل ڈسکوری کہہ سکتے ہیں۔ یہ دریافت کسی وقتی واقفیت کا نام نہیں ہے، یہ ایک لمبے سفر کا نام ہے۔ انسان کو جس خدا کی معرفت حاصل کرنا ہے، اس کی صفت قرآن میں یہ بتائی گئی ہے کہ اگر تمام درخت قلم بنا دیے جائیں اور تمام موجود سمندروں اور مزید 7 سمندروں کو روشنائی بنا دیا جائے اور پھر خدا کے کلمات کو لکھنا شروع کیا جائے تو تمام سمندر ختم ہو جائیں گے لیکن خدا کے کلمات ختم نہ ہوں گے۔ سورہ لقمان آیت 27۔ جس خدا کے کمالات اتنے زیادہ ہوں، اس کی دریافت ایک وقتی دریافت نہیں ہو سکتی۔ یہ بلا شبہ دریافت کا ایک لامتناہی سفر ہے جس کا آغاز تو متعین ہو سکتا ہے لیکن اس کا اختتام متعین نہیں۔ خدا کی معرفت کا یہ مطلب نہیں کہ مراقبہ، میڈیٹیشن کر کے تصور میں ذات الہی کی جھلکیاں دیکھنے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح وجد بھی معرفت کے ہم معنی نہیں۔ معرفت ایک اعلیٰ شعوری حالت ہے جو تخلیقات الہیہ میں غور و فکر کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ قرآن کے مطابق معرفت کی تعریف یہ ہے کہ ایک بندہ رب العالمین کو ان عظمتوں کے ساتھ دریافت کرے کہ وہی اس کے لیے اس کی ساری محبتوں کا مرکز بن جائے۔ سورہ بقرہ آیت 165۔ اور اس کی خشیت کے جذبات تمام تر اسی کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ سورہ توبہ آیت 18۔ محبت اور خشیت دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک بندہ جب تدبر اور تفکر کے ذریعے خالق کائنات کو اس کی صفات کمال کے ساتھ دریافت کرتا ہے تو اس کے دل میں بے پناہ حد تک اپنے رب کا اعتراف پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ جب وہ اس حقیقت کو دریافت کرتا ہے کہ دینے والا خدا ہے، اس کے سوا کوئی اور دینے والا نہیں، تو اس کے دل کی گہرائیوں میں یہ اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر میں خدا کی رحمتوں سے محروم ہو جاؤں تو زمین و آسمان میں میرا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم کے ساتھ پیدا کیا، سورہ التین آیت 4، اس کو وہ تمام دماغی صلاحیت عطا کر دی جس کے ذریعے وہ رب العالمین کی معرفت حاصل کر سکے۔ دوسری طرف خارجی دنیا کے اندر معرفت کے تمام اجزاء مخفی صورت میں رکھ دیے۔ اب انسان کا یہ کام ہے کہ وہ معرفت کے ان چھپے ہوئے اجزاء کو دریافت کرے اور اعلیٰ معرفت کا تجربہ کر کے اپنے اندر ربانی شخصیت ڈیوائن پرسنالٹی کی تعمیر کرے۔ ایمان ایک معرفت۔ قرآن کی سورہ الحجرات میں کچھ اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے کہا گیا ہے، عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ سورہ الحجرات آیت 14۔ دوسری طرف قرآن کی سورہ المائدہ میں کچھ اور اہل ایمان کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے، اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اتارا گیا ہے تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، بس تو ہم کو گواہی دینے والوں میں لکھ لے، اور ہم کیوں نہ ایمان لائیں اللہ پر اور اس حق پر جو ہمیں پہنچا ہے، جبکہ ہم یہ آرزو رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو صالح لوگوں کے ساتھ شامل کر لے۔ بس اللہ ان کو اس قول کے بدلے میں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کا۔ سورہ المائدہ آیت 83-85۔ ان دونوں آیتوں کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کے ایمان کو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت حاصل ہوگی اور وہ ابدی جنتوں میں داخل کیے جائیں گے، جہاں وہ کبھی نہ ختم ہونے والی خوشیوں اور راحتوں میں زندگی بسر کریں گے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا مطلوب ایمان وہ ہے جو داخل القلب ایمان ہو، سورہ الحجرات آیت 14۔ صرف زبان سے ایمان کے کلمات ادا کر دینا وہ چیز نہیں جس کی بنا پر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے یہاں مومن یا صاحب ایمان شمار کیا جائے۔ زبان سے جو کلمہ ایمان ادا کیا جاتا ہے وہ در حقیقت آدمی کی طرف سے قبولیت ایمان کا ایک لفظی اظہار ہے۔ خدا کے نزدیک اصل مطلوب ایمان یہ ہے کہ ایمان کی حقیقت دل کی گہرائیوں میں داخل ہو جائے، وہ آدمی کے شعور کا سب سے زیادہ اہم حصہ بن جائے، اس کے ذریعے آدمی کے اندر ربانی شخصیت کی تعمیر ہونے لگے۔ دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان معرفت حق کا دوسرا نام ہے۔ آدمی جب ایمان کو اور اپنے خالق کو صحیح طور پر پہچانے اور شعور کی گہرائیوں کے ساتھ وہ یہ جان لے کہ وہ صرف ایک عاجز بندہ ہے، ہر قسم کی بڑائیاں اور تمام قسم کے کمالات صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہیں، پھر یہ عمل اس کو اس حد تک متاثر کرے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے ڈال دے۔ تو اسی گہرے ایمانی تجربے کا نام معرفت ریئلائزیشن ہے، اور یہ معرفت ایمان کا آغاز ہے۔ ایمان جب تک حق کی گہرائی نہ معرفت نہ بنے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اس عارفانہ ایمان کی ایک علامت یہ ہے کہ ایک آدمی کو اس کا تجربہ ہوتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب بہہ پڑتا ہے۔ یہ تجربہ اس کی اندرونی شخصیت میں ایک زلزلہ پیدا کر دیتا ہے، اس کے اندر ایک زبردست قسم کی روحانی ہلچل برپا ہو جاتی ہے۔ یہی گہرے آنسو گویا کہ اس کے اندر برپا ہونے والے اس داخلی انقلاب کی تصدیق ہوتے ہیں، جس سے معرفت حق کے ساتھ آنسوؤں کی یہ تصدیق شامل نہ ہو، وہ معرفت حق اللہ تعالیٰ کے یہاں معتبر نہیں۔ یہ ایمان کوئی سادہ بات نہیں، اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ ایک کائناتی شہادت ہے۔ یہ حقائق خداوندی کو دیکھنے سے پہلے گویا اس کا مشاہدہ کر لینا ہے۔ یہ مجبورانہ اعتراف کا وقت آنے سے پہلے اس کا اختیارانہ اعتراف کرنا ہے۔ یہ اس خداوند ذوالجلال کے حق میں اپنی گواہی درج کرنا ہے، جس کی گواہی ہر لمحہ خدا کے مقدس فرشتے کائناتی سطح پر انجام دے رہے ہیں۔ ایمان دراصل دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینے کا فیصلہ ہے۔ یہ دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں آخرت کی نعمتوں کا طالب بننا ہے۔ جو لوگ اپنے سارے دل اور اپنے سارے دماغ کے ساتھ اس طلب کا ثبوت دیں، وہی وہ روحیں ہیں جن کو جنت کے ابدی باغوں میں داخل کیا جائے گا، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ کبھی اس سے باہر آنے کی تمنا نہ کریں گے۔ سورہ کہف آیت 108۔ کلمات رب کی دریافت۔ معرفت کیا ہے؟ معرفت یہ ہے کہ انسان حالت غیب میں اپنے رب کو پہچانے، وہ دیکھے بغیر اس کو دیکھ لے۔ معرفت دراصل یہ ہے کہ آدمی کو خدا کی موجودگی کا حسیاتی تجربہ ہونے لگے۔ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور معرفت کے حصول کی بھی ایک قیمت ہے۔ وہ قیمت بنیادی طور پر یہ ہے کہ آدمی پردہ التباس ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ کو پھاڑ کر حقیقت اعلیٰ کو دیکھ سکے۔ پردہ التباس کو پھاڑنے میں وہی شخص کامیاب ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو ہر قسم کے ڈسٹریکشن سے بچائے، جو اپنے آپ کو کامل یکسوئی کے ساتھ معرفت کے حصول میں لگا دے۔ ڈسٹریکشن میں ہر وہ چیز شامل ہے جو آدمی کی توجہ کو مقصد اعلیٰ سے ہٹانے والی ہو۔ اس میں ہر قسم کے منفی جذبات بھی شامل ہیں، مثلا نفرت، تعصب، فخر، احساس برتری اور خواہش کی پیروی وغیرہ۔ انسان کو جو دماغ دیا گیا ہے وہ بے پناہ صلاحیتوں کا حامل ہے، وہ کوئی ابس چیز نہیں ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ آدمی اپنے دماغ کو انفولڈ کرے اور اس کو حقائق ربانی کی دریافت کے لیے استعمال کرے۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ کلمات رب اتنے زیادہ ہیں جن کی کوئی حد نہیں، سورہ لقمان آیت 27۔ اسی کے ساتھ انسانی دماغ کے جو امکانات پوٹینشل ہیں وہ بھی لامحدود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک فرد کے دماغ میں जितने पार्टिकल होते हैं वो पूरी कायनात में मौजूद पार्टिकल के बराबर हैं। इंसान को ये गैर मामूली सलाहियत इसलिए दी गई है कि वो इसको इस्तेमाल करके मार्फते आला को हासिल करे। हकीकत ये है कि जन्नत में अहले जन्नत का सबसे ज़्यादा महबूब मशगला शगल फाका ये होगा कि वो लामहदूद कलमात रब को अबदी तौर पर दरियाफ्त करते रहें। मौजूदा दुनिया दरअसल इसलिए है कि आदमी अपने आप को जन्नत के इस लामहदूद अमल के लिए तैयार करे। जन्नत की सबसे बड़ी खुशी हुसूल मार्फत की खुशी है। हुसूल मार्फत का ये सफ़र जन्नत में अबदी तौर पर जारी रहेगा। इसके अलावा जन्नत में जो मादी नेमतें मिलेंगी वो दरअसल ज़ियाफ़त रब्बानी के तौर पर मिलेंगी। सूरह हामीम सजदा आयत 32। मार्फत और वहदत वजूद। मार्फत इस दुनिया की सबसे बड़ी याफ्त है, मगर ये एक हकीकत है कि पूरी तारीख में मार्फत के बारे में लोगों को एक शदीद मुगालता हुआ है। इंसान को जब आला मार्फत हासिल होती है तो ये उसके लिए एक नाकाबले बयान तजर्बा होता है। इंसानी ज़बान में उसको बयान करना मुमकिन नहीं। इस मार्फत का एक पहलू ये है कि किसी इंसान को इसका तजर्बा होता है तो वो महसूस करता है कि वो खुदा के इतना करीब आ गया है जैसे कि उसकी हस्ती खुदा की हस्ती में शामिल हो गई है। ताहम ये तमाम तर एक नफ्सियाती तजर्बा होता है। लोगों ने शदीद गलतफहमी की बिना पर इस तजर्बे को वजूदी क़ुर्बत, फिज़िकल नियरनेस या वजूदी इत्तहाद के मायने में ले लिया। इसी से वहदत वजूद मोनिज़्म का नज़रिया पैदा हुआ। नफ्सियाती क़ुर्बत की हद तक ये हकीकत आला के इदराक की बात थी, लेकिन वहदत वजूद के नज़रिए की सूरत में वो सरतापा एक बातिल चीज़ बन गई। इस मुश्किल को हल करने के लिए शेख अहमद सरहिंदी ने वहदत शहूद का नज़रिया ईजाद किया। इसी तरह इब्ने अरबी ने कहा, अल अब्दु अब्दुन व इन तरक़ा व रब्बु रब्बुन व इन तनज़्ज़ल। मगर मेरे नज़दीक ये दोनों बातें सिर्फ कन्फ्यूजन का केस हैं, वो असल मामले की हकीकी तौज़ीह नहीं। हकीकत सिर्फ ये है कि खुदा ने अपने तख्लीकी नक्शे के मुताबिक इंसान की फितरत में रब्बानी शऊर पैवस्त कर दिया है। वो इंसान के लाशऊर में मुसलसल मौजूद रहता है। इसी लाशऊर को शऊर में लाने का नाम मार्फत है। ये सिर्फ एक दरियाफ्त है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। हकीकत ये है कि खुदा और बंदे के दरमियान किसी भी किस्म की कोई मुमासलत नहीं। मार्फत का मामला तमाम तर दरियाफ्त का मामला है। मार्फत एक खारजी हकीकत की शऊरी दरियाफ्त है। ताहम ये दरियाफ्त साइंसी दरियाफ्त की तरह महज एक टेक्निकल दरियाफ्त नहीं। ये दरियाफ्त आदमी को हकीकत के समंदर में गर्क कर देती है। इसी नफ्सियाती मामले की गलत तौजीह के नतीजे में वहदत वजूद मोनिज़्म या अद्वैतवाद का नज़रिया पैदा हुआ। आला दर्जे मार्फत। क़ुरान में बताया गया है कि इंसान को इसलिए पैदा किया है कि वो खुदा की इबादत करे। سورہ الزاریات آیت 56۔ اس آیت میں خدا کی عبادت سے مراد خدا کی معرفت ہے۔ معرفت تے خداوندی کی دریافت بلا شبہ کسی انسان کی ذہنی ترقی کی اعلیٰ ترین منزل ہے۔ وہی انسان اعلیٰ انسان ہے جو معرفت کے اس درجے کو حاصل کرے۔ اس معرفت کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی اور دوسری قسم کی معرفت کا تجربہ تاریخ میں واقعہ بن چکا ہے۔ جہاں تک تیسری قسم کی معرفت کا تعلق ہے، اس کے واقعہ بننے کا امکان پہلی بار صرف 21ویں صدی عیسوی میں قابل حصول بن سکا ہے۔ پہلی قسم کی دریافت کا تجربہ پیغمبروں کو حاصل ہوا۔ یہ تجربہ رویت کی سطح پر ہوا، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سورہ انعام آیت 75۔ اسی طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے، وَلَقَدْ رَاهُ نَزْلَةُ أُخْرَى، سورہ نجم آیت 13۔ یہ معرفت کی وہ قسم ہے جو رویت کی سطح پر حاصل ہوتی ہے۔ یہ معرفت صرف پیغمبروں کے لیے مخصوص ہے۔ دوسری معرفت وہ ہے جو اپنے ایجز کی دریافت کی سطح پر ہوتی ہے۔ انسان خدا کے قادر مطلق ہونے کے مقابلے میں اپنے عاجز مطلق ہونے کی حیثیت کو دریافت کرتا ہے۔ اس طرح وہ خدا کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ اس بات کو خلیفہ چہارم حضرت علی کی طرف منسوب ایک روایت میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے